أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد سورة مباركة طه آيات نمبر 13 سے آيات نمبر 38 1313 سے 38 تک بات یہاں تک پہنچی تھی کہ پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع کیا اور اس واقعے کی طرف متوجہ کیا جب جناب موسیٰ علیہ السلام مصر کی طرف واپس جا رہے تھے. شادی ہو چکی تھی, زوجہ ساتھ میں تھی, حاملہ بھی تھی, فیملی ان کے ساتھ تھی, راستہ بھٹک چکے ہیں اور اس موقع پر انہوں نے دور سے ایک جگہ روشنی دیکھی, آگ محسوس ہوئی اور وہ یہ کہہ کر وہاں پر چلے کہ شاید میں وہاں سے کوئی آگ کا انگارہ لیا ہوں جس سے حرارت حاصل کی جا سکے یا راستے کے بارے میں کچھ پتا چل سکے. اب ظاہر ہے کہ یہ وادی طوا مقدس وادی, جب وہاں پہنچے ہیں تو پروردگار عالم کی آواز سنائی دی اور یہ اعلان سنا کہ انی انا ربک, کہ میں تمہارا رب ہوں, فقلا نعلیک, اپنی دونوں جوتیاں اتار دو, انکا بالواد المقدس طوا, تم یقیناً مقدس وادی طوا میں ہو, گوہ طور پر ہو. اب اس کے بعد گفتگو آگے بڑھتی ہے. وانا اخترتک, اور میں تمہیں چن چکا ہوں, فاستمع لما یوحا, تو جو تم پر وحی کی جا رہی ہے اسے غور سے سنو. اب اس کے بعد وہ میسج بیان کیا جاتا ہے کہ اننی ان اللہ, کہ یقیناً میں اور میں ہی اللہ ہوں, لا الہ الا انا, میرے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے, فاعبدنی, میری ہی عبادت کرو, واقم الصلاۃ لذکری, اور نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. یہاں پر جو ایک ربط موجود ہے وہ بہت واضح ہے کہ جب میں خدا ہوں اور میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے تو تقاضا یہ ہے کہ پھر عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے کہ جو خدا ہے, وہ معبود بھی وہی ہے, اور وہ عبادت جو ہے اس کا مظاہرہ ہوگا نماز کے ذریعے سے, اور نماز کا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے خدا کی یاد سے غافل نہ ہو جائے, مختلف موقعوں پر دن کے 24 گھنٹوں میں اسے پروردگار عالم کی طرف متوجہ رہنا ہے کہ وہی خالق ہے, وہی مالک ہے, اسی نے پیدا کیا ہے, اسی کی طرف پلٹ کر بھی جانا ہے. یعنی پروردگار عالم نے پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا, وہ رب ہے, وہ پالنے والا ہے, تو اس کی یاد قائم کرنے کے لیے انسان نماز کو قائم کرے. اس کا فائدہ جہاں ہونے والا ہے خاص طور پر, اس کو آگے ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ ان ساعت آتیتن, کہ قیامت یقیناً آنے والی ہے, اکادو اخفیہا, میرا ارادہ ہے کہ میں اس کو مخفی رکھوں. اب یہ پروردگار عالم کا ڈیزائن ہے, یہ پروردگار عالم کا نظام ہے کہ اس کے اندر اس نے قیامت کو رکھا بھی ہے مگر مخفی رکھا ہے. اکادو یہاں پر اریدو کے معنی میں ہے, جیسا کہ تفسیر نمونہ کے اندر اس بات کو سمجھایا گیا اور اس کا حوالہ بھی دیا گیا. تو ارادہ پروردگار یہ ہے کہ اس کو مخفی رکھا جائے. کیوں مخفی رکھا جائے؟ لتجزی کل نفس بما تسعی, تاکہ ہر شخص کو جو وہ زحمت اٹھاتا ہے اس کی اسے جزا دی جا سکے. ایک تو وہ تسعی یعنی کوشش کے لیے آمادہ ہوگا, اس لیے کہ اسے پتا نہیں کہ کون سا لمحہ آخری لمحہ ہو سکتا ہے. ایک تو زندگی کے اعتبار سے بھی کہ جب انسان کی زندگی ختم ہوتی ہے تو قیامت صغرا تو اسی موقع پر آ جاتی ہے, اس لیے کہ اس کا معاملہ تو وہاں پر تقریباً ختم ہوا, سوائے اس کے جو ثواب جاریہ اس کا باقی ہے. لیکن خود قیامت کا دن جو ہے وہ بھی مخفی رکھا گیا, اس کی ایک بہت بڑی حکمت یہی بیان کی گئی کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جبکہ مخفی ہے تو اس کے بعد سرکشی کا یہ عالم ہے. تو اگر پروردگار عالم نے قیامت کو ظاہر کر دیا ہوتا کہ کب وہ آنے والی ہے تو اس کے بعد آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ لوگ جو ہے کس حد تک لاپرواہی اور لاوبالی پن کا مظاہرہ کرتے اور اپنے نیک اعمال کو ڈیلے کرتے. ابھی بھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ تبلیغ کرنی پڑتی ہے, سمجھانا پڑتا ہے کہ توبہ کو تاخیر میں مت ڈالو, کوئی بھی لمحہ آخری ہو سکتا ہے, نہیں معلوم کہ کون سا لمحہ آخری ہوگا, اس کے باوجود لاپرواہی کا یہ عالم ہے. پروردگار عالم نے اس کی حکمت یہ بیان کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ کوشش کریں اور ہر انسان کو اس کی کوشش کا بدلہ اس دن دے دیا جائے. فلا یسدنک عنہا من لا یؤمن بها واتبع هواه وتردہ, تمہیں اس سے روکے نہ کوئی جو اس پر ایمان نہیں رکھتا. یعنی اب اس قیامت کے میدان میں سرخرو ہونے کے لیے کوشش کرنے کے لیے کامیابی حاصل کرنے کے لیے جو دنیا میں کوشش کرنی ہے اس کوشش سے کوئی روکے نہیں. یعنی بہت سے افراد ایسے ہوں گے مورخ جو دنیا کے اندر اپنا وقت ضائع کریں گے, ایمان نہیں رکھیں گے قیامت کے دن پر, خدا پر بھی ایمان نہیں رکھیں گے. بہت سے ایسے ہوں گے جو خدا پر ایمان رکھیں گے, قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھیں گے اور اپنی خواہشات کا اتباع کرتے چلے جائیں گے. جب کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے تو پھر اپنی خواہشات کو بے لگام چھوڑنے میں کیا حرج ہے؟ پھر تو انسان تقوی سے دور بھاگے گا, پھر تو عیش اور عشرت و عیاشی کی طرف جائے گا, پھر تو تقوی کا کوئی مطلب ہی نہیں, پھر تو تزکیہ نفس کا کوئی مطلب ہی نہیں, کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اس لیے کہ وہ تو پھر اپنی ان اپارچونیٹیز کو ضائع کر رہا ہے جو اس دنیا کے اندر وہ میکسیمائز کر سکتا ہے, کیپیٹلائز کر سکتا ہے. یہ کام کہ دنیا میں رہتے ہوئے انسان تقوی اختیار کرے, تزکیہ نفس کرے, جہاد اکبر کرے, عبادت انجام دے, اعمال صالحہ انجام دے, یہ سب تو وہ کرے گا جس کا ایمان خدا کے اوپر ہوگا, جو قیامت کے دن کے اوپر یقین رکھتا ہوگا. لیکن اگر ایسے افراد جو معاشرے کے اندر بے لگام ہیں اور اپنی خواہشات کے اتباع کر رہے ہیں اور عیاشی میں پڑے ہوئے ہیں, تو ان کو دیکھ کر تم اس کام سے رک مت جانا. یعنی تم اپنے ایمان کو ان لوگوں کی وجہ سے کمپرومائز مت کرنا پتھرتا, ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے. اب اس کے بعد آگے بات بڑھتی ہے کہ یہ تو انیشیل انسٹرکشنز ہو گئیں. اب اس کے بعد پروردگار عالم جناب موسیٰ علیہ السلام کو دو معجزات عطا کرتا ہے. وما تلک بیمینک یا موسیٰ, موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصایا, تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرا عصا ہے, اتوقع علیہا, جس کے اوپر میں سہارا لیتا ہوں یعنی تکیہ کرتا ہوں, وأحش بها على غنمي, اور اپنی بکریوں کے لیے میں اس سے پتے گراتا ہوں ان کے چارے کے لیے, ولیا فیہا معارب اخرى, اور اس میں میرے لیے دوسرے بھی بہت سے فائدے ہیں. قال القها یا موسیٰ, تو پروردگار نے فرمایا کہ موسیٰ ذرا اسے پھینک دو, ڈال دو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے ڈال دیا. فالقاها فاذا هي حية تسعى, تو وہ عصا سانپ بن گیا اور دوڑنے لگا. جس طرح سے سانپ جو ہے وہ دوڑتا ہے چلتا ہے آگے, اسی طریقے سے وہ عصا سانپ بن کر دوڑنے لگا. قال خذها, پروردگار نے کہا کہ اس کو واپس پکڑ لو, ولا تخف, اور خوف زدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سنعیدها سیرتها الاولى, ہم اسے پچھلی صورت کے اوپر واپس پلٹا دیں گے, پہلی صورت پر اسے واپس پلٹا دیں گے. یہ ہو گیا ایک معجزہ. وضمم یدک الی جناحک, اور ذرا اپنے ہاتھوں کو اپنے بازو کی طرف سمیٹ لو. تخرج بیضاء من غیر سوء, یہ نکلیں گے اس عالم میں, یعنی جب واپس تم اپنے بازوؤں کے ساتھ ان ہاتھوں کو کھولو گے تو یہ ہو جائیں گے سفید. من غیر سوء, بغیر کسی برائی کے. آیتن اخرى, یہ دوسرا معجزہ ہو جائے گا, یہ دوسری نشانی ہو جائے گی. یہ جو پروردگار عالم نے یہاں پر فرمایا من غیر سوء, کہ بغیر کسی برائی کے, تو اس کی وجہ بہت واضح ہے کہ عام طور پر جو سفید رنگ اس طرح سے آ جائے تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ شاید کوئی بیماری تو نہیں ہے, برس کا کوئی داغ تو نہیں ہے, سفیدے کا کوئی مرض تو نہیں ہو گیا. لیکن نہیں, من غیر سوء ان کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ ایک نورانیت ہے کہ جو عطا کی جا رہی ہے, اس سے کسی قسم کا کوئی نیگیٹو امپیکٹ نہیں آئے گا, کوئی منفی تاثر نہیں ابھرے گا, بلکہ لوگ سمجھیں گے کہ ہاں یہ ایک نورانیت ہے. آیتن اخرى, یعنی ایک دوسرا معجزہ ہو گیا. پہلا معجزہ تو وہی کہ جس میں عصا جو ہے وہ سانپ میں تبدیل ہو رہا ہے, اور دوسرا معجزہ یہ کہ ہاتھ اس طرح سے سمیٹنے کے بعد جب اسے کھولا جائے تو پھر اس ہاتھ کے اندر نورانیت آ جاتی ہے, سفیدی نمایاں ہو جاتی ہے. لنریک من آیاتنا الکبرى, یہ اس لیے کہ ہم تمہیں دکھانا چاہتے تھے اپنی بڑی بڑی نشانیوں میں سے کچھ, یعنی یہ بہت سی نشانیاں ہیں ہماری, مگر ان میں سے یہ دو نشانی ہم نے تم کو دکھائی. اذهب الى فرعون انه طغى, اب یہ نشانیاں کیوں دکھائی؟ اس لیے دکھائیں کہ تم جاؤ فرعون کے پاس, انه طغى, یقیناً اس نے بڑی سرکشی اختیار کی ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں شروع ہوتی ہیں. قال, موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, رب اشرح لی صدری, اے میرے پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے. یعنی جو ایک انتہائی اہم ٹاسک ہے تو اس میں انسان اپنے دل میں سینے میں تنگی محسوس کرے تو اس کام کو انجام نہیں دے سکے گا. لہذا ایک سینے کے اندر کشادگی, ایک کانفیڈنس, ایک اعتماد, یا پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے. ویسر لی امری, اور میرے لیے میرے کام کو آسان کر دے. دو دعائیں ہو گئی. تیسری دعا, واحلل عقدتا من لسانی, میری زبان کی گروہوں کو کھول دے. یعنی جو میں بیان کروں تو اس کے اندر ایک فلو ہو, اس کے اندر ایک اسموتھنیس ہو, میری بات, میرا معاف ضمیر صحیح طرح سے لوگوں تک پہنچ سکے. یف کہو قولی, تاکہ وہ میری بات کو سمجھ سکے. تو میری زبان کی گروہوں کو کھول دے, یہ تیسری دعا. یف کہو قولی, یہ ساتھ ہی ساتھ جڑا ہوا معاملہ کہ وہ میری بات کو سمجھ سکے, یہ چوتھی دعا. واجعل لی وزیرا من اہلی، اور اے میرے پروردگار میرے لیے ایک وزیر قرار دے جو میرے اہل میں سے بھی ہو، میرے اہل میں سے میرا ایک وزیر بنا دے، یعنی جو میرا بوجھ بانٹے. وزیر کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ جو برڈن ہوتا ہے اس کو شیئر کرتا ہے. ہارون، وہ کون ہے میرا اہل میں سے وزیر جو میں سمجھتا ہوں؟ وہ ہارون ہے، اخی میرا بھائی ہے. اشدد بہی ازری، اور اس کے ذریعے سے میری کمر کو مضبوط کر دے. وہ اشرک فی امری، اور اسے میرے کام میں میرا شریک قرار دے. کہ نسبحہ کا کثیرہ، تاکہ ہم دونوں تیری کثرت کے ساتھ تسبیح کریں، تیرے بے عیب ہونے کو بیان کریں. و نذکرہ کا کثیرہ، اور تیرا ذکر بھی کریں کثرت کے ساتھ. انک کنت بنا بصیرہ، یقیناً تو ہمارے حالات کا دیکھنے والا ہے. اب یہاں پر یہ بہت غور طلب بات ہے. ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں یہ سمجھ میں آ رہی ہے، جناب ہارون علیہ السلام کا اسٹیٹس سمجھ میں آ رہا ہے، اور پھر اس کے بعد ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود سے جناب ہارون کو اپنا وزیر ڈکلیئر نہیں کر دیتے، بلکہ پروردگار عالم کی نس کا، پروردگار عالم کی طرف سے اعلان کا انتظار کرتے ہیں. اور پروردگار عالم جب تک اس کا اعلان نہیں کر دیتا تب تک اسے اپنا وزیر ڈکلیئر نہیں کرتے. یہاں پر آپ دیکھیے سب چیزیں بالکل معین ہیں کہ کس کو میرا وزیر بنا، میرے اہل میں سے ہو، میرا بھائی ہے، نام اس کا ہارون ہے، اس کے ذریعے سے میری کمر کو مضبوط کر دے، اسے میرے امر میں شریک قرار دے دے. لیکن جناب موسیٰ علیہ السلام خود سے یہ کام نہیں کرتے جب تک پروردگار عالم کی طرف سے اعلان نہیں ہو جاتا. تو یہاں ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نبیوں کا مزاج، نبیوں کا انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ پروردگار عالم کے فیصلے کو قبول کرتے ہیں، اپنے فیصلے پروردگار عالم کے اوپر مسلط نہیں کرتے. اگر کوئی خواہش ہو تو اس کو دعا کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے، اور آگے آپ دیکھیں گے کہ پروردگار عالم نے پھر اس کو انڈورس کیا. تو یہیں سے ہمیں پھر وہ حدیث یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، کہ علی تیری منزلت مجھ سے وہی ہے کہ جو ہارون کی موسیٰ سے تھی. الا انه لا نبی بعدی، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. تو جب نبی نہیں ہوں گے اور اس کے علاوہ تمام تر چیزیں ہوں گی، تب آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر کیا کیا چیزیں بیان ہوئی ہیں. وزیر ان کو ہونا چاہیے، اہل میں سے ان کو ہونا چاہیے، بھائی ان کو ہونا چاہیے، اور بھائی وہ تھے، چچا زاد بھائی تھے، اہل میں سے ثابت ہو گیا ان کا ہونا، اور ان کے جو کام ہوں گے اس کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہوں گی کہ پیغمبر اکرم کی کمر ان کے ذریعے سے مضبوط ہوگی، وہ ان کے کاموں کے اندر شریک ہوں گے، ان کے ساتھ مل کر تسبیح پروردگار کرنے والے ہوں گے، ان کے ساتھ مل کر ذکر پروردگار کرنے والے ہوں گے. اور جس طرح سے پروردگار عالم کی نظر خاص پیغمبر اکرم پر ہوگی، اسی طریقے سے امیر المومنین کے اوپر بھی ہوگی. یہ وہی کانسیپٹ ہے کہ یہ تمام تر چیزیں نس کے ذریعے سے ہوں گی. رسول کو بھی اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپوائنٹ کرے. چہ رسبے ہم بات کریں خاطی امت کی. قالا، تو پروردگار نے کہا، قد اوتیتا سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ جو سوال تم نے کیا وہ تمہیں دے دیا گیا، یعنی تمہاری دعا قبول ہوئی. ولقد مننا علیک مرۃ اخرى، اور یہ ہم نے کرم کیا ہے تم پر ایک دفعہ اور، یعنی یہ جو ہارون کا دینا ہے، ہارون کا وزیر بنانا ہے، یہ ہمارا تم پر ایک کرم ہے. اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ پروردگار عالم کا پھر امیر المومنین کو پیغمبر اکرم کا بھائی بنانا، وزیر بنانا، یہ بھی ایک کرم خاص ہے. اب اس کے بعد پھر پہلا جو کرم تھا وہ یاد دلایا، اذ اوحینا الی امک ما یوحا، وہ وقت کہ جب تمہاری ماں کے اوپر ہم نے وحی کی جو وحی کی. اب وہ وحی کیا تھی، اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کی مادر کو تشویش تھی کہ ایسا نہ ہو کہ فرعونی آ کر ان کو قتل کر دیں، تو پھر جو ان کو کہا گیا تھا کہ ایک صندوق کے اندر رکھ کے اسے دریا کی موجوں کے حوالے کر دو، اور اس کے بعد پھر پروردگار عالم نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کا اہتمام کیا، اور بالآخر انہیں ان کی ماں کی طرف واپس پلٹا دیا. یہ وہ کرم خاص تھا کہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا، اور اس کی تفصیل آگے آئے گی. یہیں پر یہ صفحہ مکمل ہوا. دعا ہے پروردگار عالم سے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ طٰہٰ آیت نمبر 39 سے آیت نمبر 51، 39 سے 51، پروردگار عالم نے حضرت ہارون علیہ السلام سے متعلق جناب موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو پذیرائی بخشی، اور اسے اپنا ایک خاص فیور قرار دیتے ہوئے ماضی کے دو اور احسانات کو یاد دلایا. ان میں سے ایک وہ واقعہ کہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپن میں پہلے مرحلے میں جناب مادر موسیٰ سے جدا ہوئے، اور پھر بالآخر جناب مادر موسیٰ تک واپس پلٹائے گئے. اور دوسرا وہ احسان کہ جب ایک شخص کا جناب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے قتل ہوا تھا اور پھر پروردگار عالم نے اس قضیے میں ان کی مدد کی اور ان کو نجات دلوائی. تو ارشاد ہوتا ہے کہ اذ اوحینا الی امک, کہ وہ وقت جب ہم نے تمہاری ماں پر وحی کی, ما یوہا جو وحی کی, ان اکذفیہ فی التابوت, کہ اس کو ڈال دو تابوت میں, تابوت سے یہاں پر مراد صندوق, ایک باکس میں. جب جناب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فکر لاحق ہوئی مادر موسیٰ کو کہ فرعونی آئیں گے اور اس کو قتل کر دیں گے, ایک بیٹا پیدا ہوا ہے, تو اس موقع پر جناب مادر موسیٰ علیہ السلام کو پروردگار عالم نے یہ وحی کی, جس کا ذکر سورہ قصص کے اندر کافی تفصیل کے ساتھ آیا ہے, کہ اسے اس صندوق کے اندر, اس باکس کے اندر رکھ دو, فقذفی ہے فی الیم میں, اور پھر اس باکس کو ڈال دو دریا کے اندر, فلیلقہ الیم بالساحل, دریا اسے پھینک دے گا ساحل پر, یعنی ساحل تک, اس طرح سے وہ بچہ اس باکس کے اندر پہنچ جائے گا. یا خذہ عدو لی و عدو لہ, کہ جسے اٹھا لے گا میرا اور اس کا دشمن, یہاں دشمن کے لفظ کی تکرار ہوئی ہے, کہ وہ اٹھا لے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور جو اس کا بھی دشمن ہے, یعنی اس کی دشمنی بنی اسرائیل ہونے کے اعتبار سے, اور پھر اس طرف کے پروردگار عالم کے مقابلے میں تو وہ ربوبیت کا دعوے دار. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي, اور میں نے تمہارے لیے اپنی طرف سے محبت اور الفت پیدا کی. دیکھا جائے تو یہ بھی ایک الگ سے احسان ہے پروردگار کا, کہ جس کے نتیجے میں بائی اینڈ لارج اوور آل ایک امپریشن یہ بنتا ہے کہ جو جاذبیت کا ہو, ایبزارپشن کا ہو, ایک چارم ہے کہ جو پروردگار عالم نے رکھا ہے, کہ جس کی وجہ سے ہر کوئی جناب موسیٰ علیہ السلام کی طرف محبت سے دیکھتا تھا اور ان کا گرویدہ ہو جاتا تھا. تو اس کے نتیجے میں بھی بہت سارے مسائل حل ہوئے. کہا جاتا ہے کہ جو جناب موسیٰ علیہ السلام کی دایا تھی, اس نے بھی رپورٹ کرنے کی کوشش کی تھی, مگر جب انہوں نے چہرہ موسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں دیکھا تو وہ محبت اس کے دل میں جانگزی ہو گئی, کہ جس کے بعد اس نے اپنے اس برے ارادے سے دستبرداری اختیار کی. فَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي, اور میں چاہتا تھا کہ تم میری نگاہوں کے سامنے میری نگرانی میں پروان چڑھو, یعنی پروردگار عالم نے خاص نگاہ رحمت رکھی اس اپبرنگنگ میں جو جناب موسیٰ علیہ السلام کی ہو رہی تھی. استمشی اختک, وہ وقت کہ جب تمہاری بہن چل رہی تھی, فتقولو, اور اس نے یہ کہا, اب یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو ہے واچ کر رہی تھی کہ یہ بالآخر باکس جس کے اندر میرا چھوٹا بھائی ہے وہ کہاں تک پہنچتا ہے, تو اس نے فالو کیا, چیز کیا, اور دیکھا کہ وہی ہوا کہ وہاں ساحل پر اس بچے کو اٹھا لیا جناب آسیہ نے, فرعون نے, اور پھر اس کے بعد وہاں پر اس بارے میں گفتگو ہوئی کہ اس بچے کا کیا کرنا ہے, تو جناب آسیہ سفارشی بنی اور جناب موسیٰ علیہ السلام کی جان بخشی ہوئی, اس موقع پر ان کو قتل نہیں کیا گیا. پھر ظاہر یہ بحث کہ اس بچے کو دودھ کون پلائے گا, کیونکہ کوئی بھی خاتون ان کے دودھ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام قبول نہیں کرتے تھے, یہاں تک کہ ان کی بہن ہی نے متوجہ کیا کہ میں گھر کو جانتی ہوں کہ جس کے رہنے والوں کو یہ بچہ مجھے لگتا ہے کہ قبول کر لے گا, اور پھر جناب مادر موسیٰ اس طرح سے پہنچی اور بالآخر جناب موسیٰ علیہ السلام آغوش مادر خود میں پہنچ گئے, یعنی اپنی ماں کے آغوش میں پہنچ گئے. استمشی اختوں کا, وہ وقت جب تمہاری بہن چل رہی تھی, فتقول, اور اس نے یہ کہا, هل ادلکم علی من یکفلہ, کہ کیا میں تم کو بتاؤں کہ جو اس کی کفالت کر سکتے ہیں, فرجعناک الی امک, تو ہم نے پلٹا دیا آپ کو آپ کی والدہ کے پاس, کئی تقرا عینھا ولا تحزنا, تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمزدہ نہ ہوں. وقتلت نفسا, اور وہ وقت کہ جب آپ نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا, اب اس کی تفصیل سورہ قصص کے اندر آئے گی تو اس وقت انشاءاللہ اس کو مزید دیکھ لیں گے. فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ, تو ہم نے آپ کو نجات دی غم سے, وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا, اور ہم نے آپ کا امتحان دیا. اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں کہ ایک طرف امتحان کی بات ہو رہی ہے اور پیچھے محبت کا بھی ذکر آیا تھا, اسی سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ محبت اگر خدا کی ہوگی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امتحان نہیں ہوگا, بلکہ محبت پروردگار کی وجہ سے جو ایلیویشن اسٹیٹس میں ہوگا تو اسی اعتبار سے پھر ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے امتحان بھی, کہ امتحان اور بنائیں وہ ان کا بھی اضافہ ہو جائے گا ان میں بھی. لبست سنین فی اہل مدینہ, پھر آپ نے سالوں گزار دیے مدین والوں کے درمیان. یہ وہ وقت تھا جب جناب موسیٰ علیہ السلام پھر مصر سے نکلے ہیں اور ایک طرح سے فرعون کے خلاف اعلان جنگ ہو گیا تھا, اور جناب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے ہیں اور پھر اس وقت پہنچے ہیں وہاں مدین میں، اور شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پہلے ان کی بیٹی سے ملاقات ہوئی، اس کا ذکر بھی سورہ قصص کے اندر تفصیل سے آئے گا. وہیں پر انہوں نے شادی کی اور پھر پلٹے. ثم جئت علی قدری یا موسیٰ، پھر اس کے بعد یہ خاص تقدیر کے فیصلے پر ہے موسیٰ تم پلٹے. یعنی اب یہ جو پلٹنا ہے یہ بظاہر تو وہ سارے اگریمنٹ جو جناب شعیب علیہ السلام سے کیے تھے وہ مکمل ہوئے اور پلٹے، مگر ایک خاص منصوبہ پروردگار بھی ہے کہ جس کو یہاں پر تقدیر سے تعبیر کیا گیا. واصطنعتک لنفسی، اور میں نے تو تمہیں تیار کیا تھا خود اپنے لیے. اذهب انت واخوك بآياتي، جاؤ تم بھی اور تمہارا بھائی بھی، یعنی موسیٰ تم اور تمہارا بھائی ہارون دونوں جاؤ، بآياتي ہماری نشانیوں کو لے کر جاؤ. ولا تنیا فی ذکری، اور میرے ذکر میں میری یاد میں سستی کوتاہی نہ کرنا. اذهبا الى فرعون، تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس. انه طغى، یقینا وہ طاغی ہے یعنی سرکش ہے. فقول له قولا لینا، تو اسے بات کرو نرمی کے ساتھ. لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى، تاکہ وہ یا نصیحت قبول کرے اور یا خوف خدا پیدا کرے. یعنی اب اس سے بات کرو تو بات کرنے میں نرمی برتو، ایسا نہیں کہ جاتے ہی ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دو، بلکہ آغاز کے اندر نرمی ہی ہونی چاہیے، چاہے مخالف فرعون جیسا ہی کیوں نہ ہو. یہ بہت اہم پیغام ہے جو یہاں پر تبلیغ کے اصول کے طور پر پروردگار عالم نے بیان کیا. قالا، تو انہوں نے کہا، دونوں نے کہا، ربنا اے ہمارے پروردگار، اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى، ہمیں اس بات کا خوف ہے کہ یہ فرعون جو ہے وہ ہمارے خلاف پیش قدمی کرے گا یا سرکشی کرے گا، یعنی ہمیں کوئی نقصان پہنچائے گا. قالا، تو پروردگار نے کہا، کہ لا تخافا، تم دونوں خوف مت کرو، اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں. اسمع و ارا، میں سنتا بھی ہوں اور میں دیکھتا بھی ہوں. فأتیاہ، پھر اس کے بعد پروردگار عالم کہتا ہے کہ تم دونوں جاؤ اور اس سے یہ کہو، انا رسول ربکا، کہ ہم ہیں، ہم دونوں تمہارے رب کی طرف سے رسول بن کر آئے. فأرسل معنا بنی اسرائیل، تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے، جانے دے، یعنی ان کو روکو نہیں مشرقی سرزمین پر، جو ہماری اگلی منزل ہے اس کی طرف ہمیں جانے دو. ولا تعذبهم، اور ان پر یعنی سختی مت کرو، ان کو جو تم تعذیب کرتے ہو، ان کو جو تم تنگ کرتے ہو، یہ مت کرو، ایگنائز مت کرو. قد جئناک بآیت من ربک، ہم تمہارے پاس اپنے تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں لے کر آئے، وہی عصا اور ید بیضا. وسلام علی من اتبع الہدا، اور سلام اس کے اوپر کہ جو ہدایت کا اتباع کرے. انا قد اوہی الینا، ہمارے اوپر یقیناً یہ وحی کی گئی ہے کہ ان العذاب علی من کذب وتولى، کہ یقیناً اللہ کا عذاب ہے اس کے اوپر کہ جو جھٹلائے اور منہ پھیرے. قال فمن ربک یا موسیٰ، تو فرعون نے کہا کہ تمہارا رب ہے کون اے موسیٰ. قال، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ ربنا، ہمارا رب وہی ہے، الذی آتا کل شیء خلقا ثم ھدا، کہ جس نے ہر چیز کو خلقت عطا کی اور پھر اس کے بعد ہدایت کی، یعنی پیدا بھی اس نے کیا اور آگے ہدایت بھی اسی نے کی تاکہ وہ مزید کمال حاصل کر سکے. قال فما بال القرون الاولی، تو اب فرعون نے یہاں پہ سوال کیا کہ جو گزشتہ نسلیں گزر چکی ہیں پھر ان کا کیا ہوا، ان کا کیا ہوگا. اب یہ سوال جو فرعون نے کیا ہے اس کا جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیا کہ علم عند ربی، مگر یہ اگلے صفحے پر آئے گا، تو وہیں پر انشاءاللہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا گیا فرعون کا یہ سوال اور پھر اس کے بعد جواب. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ طٰہٰ آیت نمبر 52 سے آیت نمبر 65 سے 65. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جناب ہارون علیہ السلام، پروردگار عالم کی طرف سے ٹاسک ملا اور اب وہ فرعون کے دربار میں پہنچے، اور وہاں پہنچ کر جو انہوں نے گفتگو کی ہے اس میں فرعون کا رسپانس یا فرعون کا ریئیکشن جو طنز بھرا بھی ہے اور اس میں دھمکی بھی شامل ہے. فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ تمہارا رب کون ہے موسیٰ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا تھا کہ میرا رب وہی ہے کہ جس نے ہر چیز کو وجود عطا کیا اور پھر اس کی ہدایت کی. تو موسیٰ علیہ السلام سے اگلا سوال فرعون کا یہ تھا کہ وہ جو گزشتہ نسلیں گزر چکی ہیں ان کا کیا معاملہ ہوگا. یہ اگر آپ غور کریں تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ فرعون نے اس موقع پر جو بہت سے دوسرے افراد ہیں ان کے جذبات کو برانگیختہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ دیگر تمام افراد جو تمہاری نسلوں کے گزر چکے ہیں ان کو مشرک ہونے کی وجہ سے موسیٰ غیر ہدایت یافتہ، گمراہ اور بالآخر جہنمی قرار دے رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب تھا ان لوگوں کے بارے میں جو گزر چکے ہیں، قال علمها عند ربی فی کتاب، کہ ان کا علم میرے رب کے پاس ہے اور وہ ایک نوشتے میں ہے، یعنی پروردگار عالم کے پاس سب چیز محفوظ ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسا، نہ میرا رب بھٹکتا ہے اور نہ ہی میرا رب بھولتا ہے، یعنی ساری چیزیں ریکارڈڈ ہیں، پروردگار کے پاس موجود ہیں اور جب وقت آئے گا تو وہ ظاہر بھی ہو جائیں گی، یعنی ان کا جو معاملہ ہوگا، جو ان کی کیپیسٹی تھی، جو اس کے اندر ان کی ذمہ داری بنتی تھی، اس کو جج کر لیا جائے گا، ان کے اوپر ظلم نہیں ہوگا۔ نہ ہی میرا پروردگار گمراہ ہے کہ وہ کوئی غلط فیصلہ کرے، اور نہ ہی وہ بھولتا ہے کہ کوئی ایسا فیصلہ جو ہونا چاہیے وہ نہ ہو بھولنے کی وجہ سے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، وہی خدا کے جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا، وسلک لکم فیہا سبولا، اور جس نے تمہارے لیے اس میں راہیں قرار دیں، راہیں بنائیں، راستے بنائیں، یعنی زمین اور زمین میں پھر چلنے کے لیے راستے نہ ہوں تو ایک اور زحمت۔ پروردگار عالم نے نیچرلی زمین کو ایسا بنایا کہ انسان اس کے اندر چل سکے، پھر سکے، اپنی راہوں کو متعین کر سکے، نشانات رکھے، نشانیوں کی مدد سے وہ اپنے مختلف اسٹاپس کو معین کر سکتا ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اسی نے آسمان سے پانی کو نازل کیا، جو ظاہر کی زندگی کی بنیاد ہے۔ وَأَخْرَجْنَ بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى، اور پھر ہم نے اس سے مختلف قسم کی نباتات کو، جو مختلف نباتات ہیں، مختلف اصناف کی، مختلف قسموں کی، ان سب کو وہاں سے ہم نے نکالا، اگایا۔ یہ جو ازواج کا لفظ ہے، یہ اصناف جو مختلف طرح کی ویجیٹیبلز ہوتی ہیں ان کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، اور خود جو نباتات کے اندر زوجیت کا کانسیپٹ ہے، جو سیکس کا کانسیپٹ ہے، اس کو بھی یہاں پر سمجھا جا سکتا ہے۔ کلو، کھاؤ، ورعاؤ، انعامکم، اور اپنے چوپایوں کو، اپنے کیٹل، اپنے اینیملز، ان کو بھی چراؤ، یعنی ان کی غذا کا بھی انتظام کرو اس سے، اور خود بھی کھاؤ۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، اس میں یقیناً صاحبان عقل کے لیے نشانیاں ہیں۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى، اسی سے ہم نے پیدا کیا، اسی زمین سے تم کو پیدا کیا، اور اسی مٹی میں، اسی زمین میں تمہیں پلٹایا جائے گا۔ ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى، اور اسی سے تمہیں واپس نکالا جائے گا، یعنی تمہارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا، اور وہ جو پچھلی جو قوم میں گزر چکی ہیں وہ بھی آخرت میں پیش کر دی جائیں گی، تو ان کا جو معاملہ ہوگا وہ اس موقع پر سامنے بھی آ جائے گا۔ وَلَقَدْ آرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا، اور ہم نے اسے اپنی قدرت کی سب نشانیاں دکھلائیں، یعنی فرعون کے سامنے جو نشانیاں آنی چاہیے تھیں وہ تمام نشانیاں جناب موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے کچھ اس موقع پر، کچھ بعد میں، وہ سب دکھائیں۔ وَكَذَّبَ وَأَبَى، اس نے جھٹلایا اور انکار کیا، قَالَ، اور کہنے لگا، اجئتنی لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ، کہ تم یہ چاہتے ہو کہ ہمیں نکالو ہماری زمین سے اپنے اس جادو کے ذریعے سے اے موسیٰ، یعنی وہ تمام تر نشانیاں، معجزات، خاص طور پہ عصا ید بیضا، اس کو جادو سے تعبیر کر دیا گیا، اور پھر چیلنج کیا کہ میں اس کا جواب لے کر آؤں گا۔ لَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، تو ہم لائیں گے تمہارے سامنے ایسا ہی جادو، یعنی تمہارے اس جادو کا مقابلہ ہم جادو سے کریں گے۔ اب جو اس نے اس معجزے کو جادو سے تعبیر کیا اور جادوگروں کو بلانے کا فیصلہ کیا، تو پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے اس کا کیسے توڑ کیا وہ آگے بات آ رہی ہے۔ وَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، کب کہ ہم لوگ ایک جگہ معین کرتے ہیں، تمہارے اور ہمارے درمیان ایک جگہ مقرر ہو جائے، مَوْعِدًا، ایک وعدہ گاہ، لا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ، نہ تم اس کی مخالفت کرو نہ ہم اس کی مخالفت کریں گے، مکانن سوون، جو بیچ میں ہو، جگہ بڑی جگہ ہو، وسیع جگہ ہو، اور جہاں پر پہنچنا بھی آسان ہو اور لوگ وہاں پر جمع ہو سکیں۔ قال موعدکم یوم الزینہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر تمہاری وعدہ گاہ یوم الزینہ، یعنی وہ دن کہ جو عید کا دن ہے، زینت کا دن ہے۔ اس سے محسوس ہی ہوتا ہے کہ وہ دن کہ جس کو معین کیا گیا وہ وہاں پر مصر کے اندر باقاعدہ چھٹی کا ایک دن ہوتا تھا، جہاں پہ طبیعی طور پر لوگوں کے لیے پہنچنا آسان ہوتا، تو جگہ بھی معین ہو گئی اور دن بھی معین ہو گیا۔ کہ وہاں پر لوگ آئیں گے وہ این یحشر الناس ضحن کہ صبح دھوپ چڑھے لوگ وہاں پر جمع کر دیے جائیں گے. فتول فرعون فجمع کیدہ ثم اتا تو فرعون نے اپنا رخ پھیر لیا اور اپنے منصوبے کا پورا انتظام کیا اور پھر اس کے بعد وہ آیا. اب یہ مختصر جو تین جملے ہیں کہ فرعون نے اس وقت اپنا منہ پھیر لیا اور پھر اس کے بعد اس نے منصوبہ مکمل کیا اور اس کے بعد پھر وہ آیا, اس میں وہ جادوگروں سے رابطہ اور ان کو آمادہ کرنا, ان کو لالچ دینا, وہ تمام تر چیزیں شامل تھیں. مگر اب آگے کیا ہوا؟ قال لهم موسى تو موسى علیہ السلام نے ان سے یہ کہا, ویلکم افسوس تمہارے حال پر, وائے ہو تم پر, لا تفتروا علی اللہ کذبا اللہ پر جھوٹ مت باندھو, ویسحتکم بعذاب ورنہ وہ تمہارا عذاب کے ذریعے سے قلع کما کر دے گا, تمہارا آتما کر دے گا. وقد خواب من افترا اور یقیناً افترا کرنے والے ناکام ہو جاتے ہیں, یعنی فیبریکیشن کرنے والے, خدا پر جھوٹ باندھنے والے. فتنازعوا امرهم ان لوگوں نے آپس میں بحثا بحثی کرنا شروع کر دی, بینہم واسد النجوہ اور چپکے چپکے سرگوشیاں کرنا بھی شروع کر دی, یعنی ہر طرح کی بات بات کی بولیاں ہیں کہ جو وہاں پر بولی جا رہی تھی. خود وہ جادوگر بھی آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ یہ کیا ہے اور کیسے ہے اور کس طرح کی اس کی اسٹریٹجی ہوگی, یہ ساری باتیں ہو رہی تھی. قالو اور انہوں نے کہا, ان ہاذان لساحران کہ یہ دونوں تو جادوگر ہیں, یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام, یریدان اور ان دونوں کا ارادہ یہ ہے, ان یخرجاکم کہ تم دونوں کو نکال دیں, من ارضکم تمہاری زمین سے, بسحر ما اپنے جادو کے ذریعے سے, ویذھب بطریقتکم المثلی اور یہ دونوں چاہتے ہیں کہ تمہارے عالی افضل جو مذہب ہے تمہارا طریقہ کار ہے اس کو تباہ کر دیں. اگر آپ دیکھیں تو گویا اس موقع پر جو عوام ہیں ان کے جذبات کو برنگیختہ کیا جا رہا ہے, ان کے اندر ایک تحریک پیدا کی جا رہی ہے, ایک وطن کا جذبہ اس کو بھی لایا جا رہا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر, ہارون علیہ السلام کے مقابلے پر, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو آلریڈی ایگزسٹنگ ان کا طریقہ عبادت ہے, جو ان کا مذہب ہے, اس کے ذریعے سے بھی جذبات کو اور زیادہ بھڑکایا جائے. فاجمعوا قیدکم ثم اتوا صفا تب مکمل کر لو اپنی تیاریاں اور آ جاؤ صف بندی کر کے. قد افلح الیوم من استعلا آج کے دن کامیاب تو وہی ہوگا کہ جو غلبہ حاصل کر لے گا. یعنی اب ان کا مقصد جو ہے وہ احقاق الحق نہیں ہے, ان کا مقصد تو پہلے دن سے یہ ہے اس موقع پر خاص طور پر کہ کسی طریقے سے غلبہ حاصل کیا جائے. قالوا یا موسیٰ تو انہوں نے کہا, اے موسیٰ, اما ان تلقیا کہ تم پہلے پھینکتے ہو, وہ اما ان نکون اول من القا یا ہم ہوں پہلے پھینکنے والے. اب ظاہر موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکنا تھا اور ان لوگوں نے رسیاں, وہی رسیاں کے جنہوں نے اس طرح کا تاثر دیا کہ جیسے سانپ ناچ رہے ہیں, اور بالآخر پھر موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا ڈالا ہے تو اس عصا نے ان سانپوں کو نگل لیا, اور جس کے بعد پھر وہ جادوگر اپنے ایمان کا اعلان کر دیتے ہیں اور جو فرعون کی طرف سے سزا ہے اس کا سامنا بھی کرتے ہیں. یہ بات بہرحال اگلے صفحے پر آئے گی. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارک طٰہٰ آیت نمبر 66 سے آیت نمبر 76 66 سے 76. پھر ان کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو چیلنج دیا گیا تھا کہ ہم تمہارے ان تمام تر معجزات کا مقابلہ کریں گے, اس لیے کہ یہ معجزات نہیں ہیں بلکہ جادو ہیں. جادوگروں کو بلایا گیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام چیلنج قبول کر چکے تھے اور وہاں پر جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ کہا کہ اے موسیٰ تم پھینکو گے یا ہم پہلے پھینکنے والے بنے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو جواب ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا, بل القو بلکہ تم پھینکو جو پھینکنا چاہتے ہو. فاذا حبالهم وعصيهم تو جیسے ہی انہوں نے اسے پھینکا تو ہوا یہ کہ جو رسیاں انہوں نے ڈالی تھی اور جو لکڑیاں ان کے ہاتھوں میں تھی وہ انہوں نے پھینکی. تو یخیل الیہ من سحرهم انها تسعى تو ان کے جادو سے ایسا محسوس ہونے لگا کہ جیسے وہ دوڑ رہی ہیں. اب جو بھی انہوں نے وہ ٹرک کی جس کے نتیجے میں لوگوں کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ جیسے وہ رسیاں سانپ بن چکی ہیں اور وہ حرکت کر رہی ہیں, اگرچہ کوئی نہ کوئی ڈھٹ بندی یا کوئی ایسا طریقہ انہوں نے اختیار کیا، شاید پارے وغیرہ کو استعمال کیا کہ جس کی وجہ سے ایسا محسوس ہونے لگا جبکہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ اوجسا فی نفسہ خیفتا موسیٰ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر اپنے دل میں ذرا خوف محسوس کیا۔ یہ خوف کس چیز کا تھا؟ انہیں خوف ہوا گمراہی کے تسلط اور جاہلوں کے غالب آنے کا۔ یہ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی جان کا کوئی خوف نہیں تھا، مگر اس بات کا انہیں یقیناً خوف تھا کہ ایسا نہ ہو کہ اس طرح کی ٹرکس کے ذریعے سے جو عوام الناس ہیں وہ ظاہر ہے کہ بہت زیادہ گہری نظر نہیں رکھتے، تو وہ کہیں خوف زدہ، کہیں وہ گمراہ نہ ہو جائیں۔ قلنا، ہم نے کہا، لا تخف، اے موسیٰ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، انکا انت الاعلی، یقیناً تم ہی غالب رہو گے۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، اور جو تمہارے ہاتھ میں ہے اسے ذرا ڈال دو، یعنی اسے ذرا تم پھینکو جو تمہارے سیدھے ہاتھ میں ہے۔ تلقف ما صنعوا، وہ نگل جائے گا جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے۔ انما صنعوا کید ساحر، جو انہوں نے کیا ہے وہ جادوگروں کی چال ہے۔ ولا یفلح الساحر حیث اتا، اور جادوگر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، جب بھی وہ آئے گا ناکام ہوگا۔ اب یہاں پر ان جادوگروں کے جادو کا مقصد کیا تھا؟ کہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو وہ کاؤنٹر کریں اور اس کو نلیفائی کر دیں، ان کو شکست دے دیں۔ اگر یہ معجزہ شکست کھا جائے تو پھر معجزہ نہیں ہوگا، اس طرح کے معجزہ تو کہتے ہی اسے جو عاجز کر دے۔ وہ جو نبی کی نبوت کا سب سے بڑا ثبوت ہے، اگر وہی ثبوت اپنا کام نہ دکھائے تو پھر وہ معجزہ نہ ہوا۔ لہٰذا یہاں پر ضروری تھا کہ جو جادوگروں کا جادو ہے وہ شکست کھا جائے۔ تو یہاں پر ہوا بھی یہی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ کام کیا جیسا ان کو انسٹرکشن دی گئی تھی، اور وہ تمام تر رسیاں اور وہ تمام تر لکڑیاں کہ جو اس وقت حرکت کرتی ہوئی سانپ کی طرح، سانپ کی مانند محسوس ہو رہی تھی، ان سب کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا وہ نکل گیا۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، تو جادوگر جتنے تھے وہ سب کے سب سجدے میں گر پڑے۔ یہ ان کا اس بات کو ریئلائز کرنا تھا، جب انہوں نے سجدہ کیا یعنی انہوں نے ریئلائز کر لیا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کر رہے تھے یہ جادو نہیں تھا، ہم جو کر رہے تھے وہ جادو تھے، جادو تھا، ظاہر ہے کہ وہ تو خود جادو کرتے، وہ جانتے تھے، مگر جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا وہ جادو نہیں تھا، وہ جو کچھ بھی تھا جادو سے بہت بالا، بہت ہٹ کر، بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری کوئی چیز تھی کہ جو موسیٰ علیہ السلام کر رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ اس کا جواب ان کے پاس نہیں تھا، اسی وجہ سے وہ معجزہ تھا۔ چونکہ یہ لوگ اہل علم تھے، اہل فن تھے، لہذا انہوں نے اس کو جج کر لیا۔ جج کرنے کے بعد اتنی پاکیزگی ان کے دلوں کے اندر تھی کہ انہوں نے اس کو ریئلائز کرنے کے بعد اس کا اظہار بھی کر دیا۔ عملی طور پر اظہار کیا سجدے میں جھک کر، اور زبانی انہوں نے اعلان کیا اس اعلان کے ذریعے سے ان الفاظ میں جو آگے آ رہے ہیں۔ قالو، تو انہوں نے کہا، آمنا برب ہارون و موسیٰ، کہ ہم تو ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ ہارون اور جو موسیٰ کا رب ہے وہی ہمارا رب ہے، ہم اس کے اوپر ایمان لانے کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ ان کا اعتراف اعتراف حقیقت تھا، یہ ان کا اعتراف اس بات کا اعلان تھا کہ بھائی ہم اس بات کو جان چکے ہیں کہ جو کچھ موسیٰ علیہ السلام پیش کر رہے ہیں وہ معجزہ ہے، اور اب اس کے بعد ہمارے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس خدا کا ہم انکار کریں کہ جس نے اتنا بڑا معجزہ ہمارے سامنے پیش کر دیا۔ فرعون کا ریئیکشن اس میں کیا تھا؟ کیا فرعون نے بھی اس کو قبول کر لیا؟ اصولی طور پر تو قبول کر لینا چاہیے تھا کہ جو اس کی نظر میں ماہرین فن تھے ان کو وہ لے کر آیا تھا اور وہ موسیٰ علیہ السلام سے شکست کھا گئے، تو پھر یہ شکست ظاہر ہے کہ خود فرعون کی شکست ہے۔ مگر کیا اس نے قبول کیا؟ ایسا نہیں ہوا۔ قالا، اس نے کہا، آمنتم لہو قبل ان آذن لکم، تم لوگ ایمان لے آئے اس کے اوپر اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا، یعنی میرے اذن کے بغیر، میری اجازت کے بغیر تم نے موسیٰ پر، ہارون پر، ہارون کے رب پر ایمان کا اعلان کیسے کیا؟ یعنی اس کے نزدیک لاجیکلی، اکیڈمیکلی کنونس ہونا اس کا کوئی وزن نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آزادی اظہار اس کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ انہو لکبیرکم، یہی تمہارا بڑا ہے، الذی علمکم السحر، جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ اب ایک اور الیگیشن لگا دیا، ایک الزام لگا دیا، ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ سرنڈر کرتا، سرنڈر نہیں کیا اور انتہائی تکبر غرور کا مظاہرہ کیا، اور یہاں تک کہ ان جادوگروں کے اوپر جنہوں نے ابھی ابھی گیون کیا تھا اور ابھی ابھی سرنڈر کیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی حقانیت کا اعلان کر دیا تھا، ان کے اوپر بھی یہ الزام لگا دیا کہ تمہارا بڑا یہی ہے، یعنی تم جو جادوگر ہو تو تم کو سکھانے والا یہی موسیٰ اور ہارون ہے. پلو قطع آئیڈیا کم، نہ فقط یہ کہ اس نے یہ الیگیشن لگا دیا بلکہ فوراً ہی سزا بھی سنا دی، میں تمہارے ہاتھوں کو کٹواؤں گا وہ ارجلکم اور تمہارے پیروں کو بھی کٹواؤں گا، آئیڈیا کم ہاتھوں کو تمہارے وہ ارجلکم اور تمہارے پیروں کو، من خلافن اپوزٹ ڈائریکشن میں سے، یعنی سیدھا ہاتھ ہے تو الٹا پاؤں، الٹا ہاتھ ہے تو سیدھا پاؤں. ولا اسلبنکم فی جزو ان نخلے، اور میں تمہیں سولی دوں گا کھجور کے درختوں کی ٹہنیوں پر، اس کے تنے پر میں تمہیں سولی دوں گا. ولا تعلمن ایونا اشد عذابا وابقا، اور یقیناً تمہیں اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ ہم میں سے کس کا عذاب سخت اور پائیدار ہے. اب اس موقع پر جو جادوگروں کا سٹینڈ ہے وہ واقعاً قابل تعریف ہے. قالو، انہوں نے کہا، لن نؤثرک، ہم ہرگز ہرگز تجھے مقدم نہیں جانیں گے، ہم تجھے ترجیح نہیں دیں گے. یعنی ایک طرف تیرا مطالبہ ہے اور ایک طرف وہ دلیل ہے جو ہمارے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے اس معجزے کے ساتھ پیش کی ہے. علامہ جاءنا من البینات، جو بینات، جو واضح نشانی، جو واضح ثبوت ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے، ہم اس پر تجھے مقدم نہیں کریں گے، نہ اس ثبوت پر تجھے مقدم کریں گے، والذی فطرنا، اور اس پر بھی تجھے مقدم نہیں کریں گے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. یعنی یہ دلیل اتنی روشن ہے کہ اس دلیل کے مقابلے میں تیرا یہ جبر ٹھہر نہیں سکتا. اور دوسری بات یہ کہ تو ہے کس کے مقابلے پر، تو خود خدا کے مقابلے پر آ رہا ہے، تو پروردگار عالم کے جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، ہم اس کے مقابلے میں بھی تجھ کو قطعاً مقدم نہیں کریں گے، تو ہماری ترجیح میں شامل نہیں ہے. فَقْضِ مَا أَنْتَ قَادِن، جو تجھے کرنا ہے کر گزر. انما تقضی هذه الحیات الدنیا، جو تجھے کرنا ہے تو اس دنیا کی زندگی ہی میں کر سکتا ہے، مگر ظاہر ہے کہ اس کے بعد تو کچھ نہیں کر سکتا. تو ہماری میکسیمم جو کچھ کر پائے گا یہی کر پائے گا کہ ہماری اس دنیاوی زندگی کو ختم کرے گا. تو ٹھیک ہے، یعنی یہیں پر انہوں نے اس بات کا بھی اعلان کر دیا کہ ہم اس فلسفہ مہلت کو بھی سمجھ چکے ہیں کہ اس دنیا کی مختصر سی زندگی کے اندر جب تک تجھے ڈھیل ملی ہوئی ہے اس وقت تک تو اسے مس یوز کرنا چاہتا ہے، تو میکسیمم تو یہ کر سکتا ہے کہ تو ہم سے ہماری جان کو لے لے، مگر کیا اس کی وجہ سے ہمیں ابھی اس امتحان میں ناکام ہو جانا چاہیے جو اس دنیا میں ہمارا لیا جا رہا ہے؟ کہ اتنی بڑی دلیل جب ہمارے سامنے آ گئی، پھر بھی اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ نہ دیں تو گویا ہم اپنے فہم و فراست کے امتحان کے اندر ناکام ہو گئے، کہ سمجھ لیا، جان لیا، علم بھی آ چکا اور اب بھی ہم جرات کا مظاہرہ نہیں کرتے، تو یہ اخلاقی اعتبار سے بہت بڑی کمزوری ہوگی اور ہمارے اوپر جو ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس کو پورا نہ کرنے کے ہم مجرم قرار پائیں گے. انا آمنا بربنا، ہم تو یقیناً ایمان لائے اپنے رب پر، لیغفر لنا خطایانا، تاکہ وہ ہماری خطاؤں کی مغفرت کر دے. وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور اس جادوگری کو جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا اسے بھی وہ بخش دے. واللہ خیر و ابقا، یقیناً اللہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے. یعنی تو اپنی اوقات دیکھ، نہ تو بہتر ہو سکتا ہے نہ ہی تو باقی رہنے والا ہے، تجھے ختم ہونا ہے. اور دوسری طرف وہ خدا ہے کہ جس کے اوپر موت نہیں آ سکتی، جس کو کبھی ختم نہیں ہونا، وہ پائیدار ہی پائیدار ہے. تو ہم تجھے کیسے مقدم کر سکتے ہیں اس خدا کے مقابلے میں جس کی یہ صفت ہے؟ انہ من یأتی ربہ مجرما، یقیناً وہ کہ جو اپنے رب کے سامنے مجرم کی حیثیت سے لایا جائے گا، فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمْ، تو اس کے لیے جہنم ہے. لا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، جہاں نہ وہ جیے گا نہ مرے گا، یعنی موت بھی تو نہیں آئے گی، نہ موت آئے گی نہ وہاں پر وہ زندگی اسے کہہ سکے گا. وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ، اور جو خدا کی بارگاہ میں، اپنے رب کی بارگاہ میں آئے اس عالم میں کہ وہ مومن ہو اور اس نے اعمال صالحہ بھی انجام دیے ہوں، فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى، تو ان کے لیے بڑے درجات ہیں، اونچے درجات ہیں. یہاں پر جو غور طلب بات ہے کہ ایک طرف مجرموں کا ذکر کیا اور دوسری طرف یہ کہا گیا کہ مومن ہو اور اعمال صالح انجام دیا ہو، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مومن نہیں ہے تو بھی مجرم ہے، اور اگر وہ مومن ہے لیکن اس نے اعمال صالحہ کو انجام نہیں دیا تو وہ بھی خدا کی نظر میں مجرم ہے. مومن ہو اور اعمال صالح بھی اس نے انجام دیے ہوں تو اس کے لیے پھر اونچے درجات کا وعدہ کیا جا رہا ہے. جنات عدن، ان باغات میں ان کو رکھا جائے گا کہ جہاں پر ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی. تجری من تحتها الانہار, جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی. خالدین فیہا, وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وذالک جزاء من تزکا, اور یہ صلہ ہے اس کا جو انہوں نے پاکیزگی کو اختیار کیا, اپنے آپ کو پاک رکھا, پاک کیا, جیسے کہ ان جادوگروں کا کیس تھا کہ ایمان بھی لے آئے اور انہوں نے عمل صالحہ بھی انجام دیے اور اس کے نتیجے میں گزشتہ گناہوں کی تلافی بھی کر لی. یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوتا ہے. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے, سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سورہ مبارکہ طٰہٰ آیت نمبر 77 سے آیت نمبر 86, 77 سے 86 تک. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے, وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى, ہم نے وحی بھیجی موسیٰ کی طرف, ان اسر بعبادی, کہ رات کے وقت میرے بندوں کو لے کر روانہ ہو جاؤ. ابھی آپ کے ذہن میں کانٹیکسٹ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو مصر میں ایک اویئرنیس کیمپین چلا رہے تھے توحید کے حوالے سے, شرک کے خلاف, خود فرعون کے خلاف, فرعون کی فرعونیت کے خلاف, اور اس مقابلے میں جادوگروں کے ساتھ جو سلسلہ رہا وہ گزر چکا, اور اب کئی ایسے سال درمیان میں آ چکے ہیں جن میں تلخ شیریں بہت سے واقعات ہوئے, اور بالآخر وہ وقت آ گیا کہ جب پروردگار عالم نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا وحی کی صورت میں کہ بنی اسرائیل کو رات کے اندھیرے میں لے کر نکل چلو. تو اب ظاہر ہے کہ راستے میں وہ سمندر دریا آ گیا کہ جس کو عام حالات میں پیدل طے کرنا ناممکن تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس موقع پر کیا کریں؟ اس کے لیے مزید انسٹرکشنز آ رہی ہیں. فَضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا, اور ان کے لیے سمندر میں ایک خشک راستہ بناؤ. یہاں پر یہ فَضْرِبْ کا جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ دوسری جگہ صراحت کے ساتھ مارنے کے معنی میں ہی استعمال ہوا ہے, جسے سمجھ میں آتا ہے کہ پیغام یہ تھا کہ زمین پہ یہ جو سمندر ہے اس میں اپنا عصا مارو, جس کے نتیجے میں خشک راستہ بن جائے گا, اور وہ خشک راستہ غیر غیر معمولی راستہ ہے. پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے, لا تخاف درکن ولا تخشا, نہ تمہیں ڈر ہوگا نقصان کا اور نہ ہی تمہیں کوئی خطرہ ہوگا. درکا اس کے ذریعے سے سمجھایا گیا کہ وہ جو فرعون پیچھے لشکر لے کر آ رہا ہے پکڑنے کے لیے, جس کا خوف اس حد تک تھا بنی اسرائیل کو کہ انہوں نے خود یہ لفظ استعمال کیا کہ ہم تو لمدرکون, ہم تو پکڑے گئے, ہم تو مارے گئے, اور ہمیں تو ابھی گرفتار کر لیا جائے گا. تو یہاں پر گویا وحی کے ذریعے سے یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ نہ تم لوگوں کو خوف ہوگا کہ تمہیں کوئی پکڑے گا نقصان پہنچائے گا, اور نہ ہی تمہیں اور کوئی خطرہ ہوگا کہ واپس ایسا نہ ہو کہ یہ لہریں جو درمیان میں اپنی جگہ چھوڑ کر دائیں بائیں چلی گئیں, دیوار کی مانند بلند ہو چکی ہیں, یہ اس طرح سے مل جائیں کہ بنی اسرائیل والے اس میں ڈوب جائیں, تو اس کا بھی کوئی خوف نہ کرو. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودِهِ, تو فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا تعاقب کیا. فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ, تو دریا نے ان کو ڈھانپ لیا اور پوری طرح سے ڈھانپ لیا. اب یہاں پر جو تعبیر مفسرین استعمال کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ بنی اسرائیل کے آخری فرد نے اپنا آخری قدم باہر رکھا, اور یہاں فرعون کے لشکر کے آخری فرد نے اپنا قدم اندر سمندر میں رکھا, اور جیسے ہی یہ سارے کے سارے سمندر میں داخل ہوئے اور وہ سب کے سب وہاں سے نکل گئے, تو یہاں جو موجیں دیواریں بنی ہوئی تھیں ان کو حکم دیا گیا کہ واپس وہ مل جائیں, وہ مل گئیں, اور انہوں نے ڈھانپ لیا فرعون کو بھی اور فرعون کے لشکر کو بھی. وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى, اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور بالکل بھی ہدایت نہیں کی. اصولی طور پر اگر آپ دیکھیں تو اس موقع پر اس طرح سے سمندر میں راستے کا بننا یہ خود اتنا بڑا معجزہ تھا کہ وہاں کے جو افراد تھے فرعون کے لشکر والے ان کو تردد فطری طور پر ہونا چاہیے کہ ہم کیسے اس میں اپنے قدم ڈالیں, ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ ڈوب جائیں. مگر فرعون جس نخوت اور تکبر کا اس وقت مظاہرہ کرتا ہے کہ خود بھی غرق ہوا اور اس نے اپنے پورے لشکر کو بھی حکم دیا اور وہ بھی اس کے کہنے میں غرق ہوئے, انہوں نے اپنی عقل کوئی استعمال نہیں کی اور فرعون ہی کے کہنے پر چلے. اب یہاں پر ایک چیپٹر تو کلوز ہو گیا, اور ظاہر ہے کہ فرعون ایک عبرت بن گیا اور فرعون کا لشکر بھی عبرت بن گیا, مگر اب بنی اسرائیل میں بالآخر اپنی اگلی منزل کی طرف روانہ ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر چلے ہیں فلسطین کی جانب. یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم, اے بنی اسرائیل ہم نے یقیناً تم کو نجات دی تمہارے دشمن سے, یعنی فرعون کے مقابلے میں تمہاری مدد کی اور تمہیں نجات دی. فرعون اور فرعون کا لشکر غرق ہو گیا اور تم لوگ نجات پا کر سمندر سے دوسری طرف نکل چلے. وواعدناکم جانب الطور الایمن, اور ہم نے تم سے وعدہ کیا کہ تور کے دائیں طرف ایک وعدہ گاہ تمہارے لیے قرار دی. یعنی اب یہ وہ کہ جس کے اندر بعد میں طے ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے چنیدہ نمائندہ افراد کو لے کر کوہ طور کی طرف جائیں گے, گویا اس کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے. پھر وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى, اور ہم نے تم پر من اور سلوہ کو نازل کیا. یہ ان کے جو راستے میں رزق کا ایشو ہو سکتا تھا اس کو بھی ایڈریس کیا گیا کہ ایک میٹھا ایسا مادہ کہ جس کو وہ میٹھے کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں, اور سلوہ ایک ایسا پرندہ کہ جو آسانی سے شکار کرنے کے لیے اویلیبل ہو, وہ تمام غذا ان کے لیے فراہم کر دی گئی. ان تمام باتوں کی تفصیلات دوسرے مقامات پر آ چکی ہے. کلو من طیبات ما رزقناکم, کھاؤ جو ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے پاکیزہ رزق تم کھاؤ. ولا تطغوا فیہ, اور اس میں سرکشی کا مظاہرہ نہ کرو, طغیان کا مظاہرہ نہ کرو. یہ سرکشی کا مظاہرہ نہ کرو یعنی رزق تو ہم دے رہے ہیں مگر رزق کھا کر حاصل ہونے والی توانائی کو انرجی کو مس یوز مت کرو. خدا کی اطاعت میں استعمال کرو, خدا کی معصیت میں استعمال مت کرو. فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي, ورنہ میرا غضب تم پر جائز ہوگا اور پھر تم اس غضب کے شکار ہو جاؤ گے, تم پر میرا غضب نازل ہو جائے گا. وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى, اور جس کے اوپر میرا غضب نازل ہوا وہ ہلاک ہو گیا. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى, اور یقیناً میں مغفرت کرنے والا ہوں ان کی کہ جو توبہ کریں یعنی پلٹائیں, وہ آمنا ایمان لائیں, وہ عمل صالحاً اور عمل صالحہ کو انجام دیں. یعنی پلٹ آنا تو احساس ہے ایک کہ اب تک ہم نے غلط کیا, مگر اب اس احساس کے بعد جب وہ پلٹ آئے تو پھر کیا کرے. وہ پلٹ آنا صحیح معنوں میں متحقق ہوئے جب وہ ایمان قبول کرے, یعنی اپنے دل کو ایمان کی دولت سے مالا مال کرے, اور پھر جو ایمان کے شگوفے ہیں وہ عمل صالحہ کی صورت میں اس درخت پر ظاہر ہونا شروع ہو جائیں, یعنی وہ ایمان کے تقاضوں کو بھی پورا کرے, اعمال کو بھی انجام دے. پھر یہاں پر ایک اور چیز ہے اور وہ ہے ثم اهتدى, پھر راہ راست پر قائم رہے, ہدایت پر وہ باقی رہے. یعنی اعمال صالحہ جو انجام دینے کا معاملہ ہے وہ موسمی نہ ہو, سیزنل نہ ہو, بلکہ اس کے اندر ایک پرپیچوئٹی ہو, ایک کنسسٹنسی ہو. اسی کو ایک اور تعبیر میں یہ بھی کہا گیا کہ جو رہبر ہے اس کے ساتھ تمہیں وابستہ رہنا. جیسے وہاں پر موسیٰ علیہ السلام جناب ہارون علیہ السلام یہ رہبریت کر رہے تھے, تو ان سے تمہیں وابستہ رہنا ہے, عارضی معاملہ نہیں ہونا چاہیے. اور پھر اس کو وسعت دے کر یہ سمجھایا گیا کہ ہر زمانے میں جو رہبر ہو اس سے وابستہ رہنا تمہاری ذمہ داری ہے, اور اس کا اہم ترین مزداق خود حضرت علی علیہ السلام کو بیان کیا گیا جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہادی تھے. تو اهتدى یعنی جو توبہ کرے, ایمان لائے, اعمال صالحہ کو انجام دے, اور ہر زمانے کے اندر جو اس کا رہبر ہے اس سے وہ وابستہ رہے. وما اجلک عن قومک یا موسیٰ, اب یہاں پر ایک اور ہی منظر ہے کہ جو ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اگلی آیت میں, اور وہ منظر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر پہنچنا اور اپنی قوم سے پہلے پہنچنا, کافی پہلے پہنچنا, اور اس پر پروردگار عالم کا سوال کرنا کہ اے موسیٰ قوم کے ساتھ کیوں نہیں آئے, قوم کے مقابلے میں تم نے جلدی آنے کا فیصلہ کیوں کیا. قالا, تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا, ہم اولائے علی اثری, کہ وہ تو میرے پیچھے آ ہی رہے, وہ اجل تو الہی کا رب لترضا, اور میں نے جلدی اس لیے کی تیری طرف آنے میں اے میرے پروردگار تاکہ میں تجھے راضی کر سکوں, تیری خوشنودی کو حاصل کر سکوں. اب یہاں پر جو تفسیروں کے اندر آیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام غیر معمولی طور پر اس وقت اہتمام کر رہے تھے کہ جلد سے جلد وہ وقت آئے کہ جب میں کوہ طور پر جاؤں اور پروردگار عالم کی مانوی جو جلوے ہیں ان سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کروں اور اپنے قلب کو منور کروں. اور اس کے لیے عجیب ان کی کیفیت حالت ہو رہی تھی, اور جدائی کا جو احساس تھا وہ ان کے اوپر بہت شاخ تھا. تو وہ تیزی کے ساتھ پہنچے کوہ طور پر تاکہ اپنے پروردگار سے مناجات کا شرف حاصل کر سکے. قالا, تو اب پروردگار نے کہا, فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ, کہ ہم نے تمہارے بعد تمہاری قوم کو امتحان میں مبتلا کیا. امتحان تو ہوتا ہی ہے, تو امتحان تمہاری قوم کا بھی تمہارے بعد ہم نے لیا, یعنی تم تو ہماری طرف کوہ طور کی طرف آ رہے تھے مگر پیچھے ہم نے تمہاری قوم کا امتحان لیا. وَأَذَلَّ لَهُمُ السَّامِرِي, اور سامری نے ان کو گمراہ کر دیا. اب یہ جو ہے بڑا ایک مسٹریس کیریکٹر ہے کہ سامری جو ہے اس نے گمراہ کر دیا, تو ظاہر ہے کوئی اس نے ٹریک کیا, ایک جال بچھایا اور اس کے اندر ان کو پھنسایا. اس کی تفصیل تو اگلے صفحے پر آئے گی, مگر یہاں ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ تعبیر کا فرق دیکھیے. امتحان ہم نے لیا, سامری نے گمراہ کیا. یہاں پر ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ بنی اسرائیل کا بھی امتحان لیا گیا, سامری کا بھی امتحان لیا گیا. بنی اسرائیل کا امتحان یہ تھا کہ بغیر کسی دلیل کے انہوں نے سامری کی بات کو قبول کر لیا, اس مغالطے میں آ گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کے اس پیغام کو انہوں نے بالکل نظر انداز کر دیا. اور دوسری طرف سامری ہے, وہ تو بہت ہی بڑا ناکام ہوا, نامراد ہوا کہ جانتے بوجھتے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو گمراہ کر رہا ہے. ان سب کا امتحان پروردگار نے لیا اور یہ افراد اس امتحان کے اندر ناکام ہو گئے. گمراہ کرنے والوں میں سامری سب سے اوپر تھا. فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان, تو موسیٰ پلٹے اپنے قوم کی جانب اور بڑے غصے میں پلٹے. آصفا, اور انہیں بہت زیادہ افسوس تھا اس بات کا کہ کیوں ان لوگوں نے ایسا کیا. تو قالا, انہوں نے کہا, یا قوم, اے میری قوم, الم یعدکم ربکم وعدن حسنا, کہ کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا. یعنی ایک وعدہ تو ہم جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے کیا گیا تھا, پھر انہیں سے نجات کا, وہ تو پورا بھی ہو گیا. مزید یہ وعدہ بھی کیا گیا تھا ہدایت کے لیے, مثلاً توریت دی جائے گی, مزید انسٹرکشنز دی جائے گی. افطال علیکم العہد, کیا تمہارے لیے یہ مدت بہت طولانی ہو گئی. یعنی ہم جانتے ہیں کہ پھر 30 راتوں کے بعد 40 راتوں کا سلسلہ بنا, 10 راتوں کا اضافہ کیا گیا, تو پھر وہ ان کے لیے بھاری ہو گیا کہ بھئی 30 راتوں کی بات کی گئی تھی, 10 راتیں اور کیسے بڑھ گئیں. یہ بھی ایک معاملہ بن گیا. ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم, یا تم نے طے کر لیا کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کا غضب جو ہے وہ نازل ہو جائے. فاخلفتم موعدی, جس کا یہ نتیجہ ہے کہ تم نے وعدہ خلافی کی. یعنی شرک کی طرف چلے جانا تو فطرت کے وعدے کے بھی خلاف ہے, نبی سے کیے گئے وعدے کے بھی خلاف ہے, اور نبی نے جو خدا کے بہاف پر وعدہ لیا تھا تو خدا ہی وعدے کی بھی خلاف ورزی ہے. یہ بحث ابھی آگے بڑھے گی کہ بنی اسرائیل والے کیا ایکسکیوز پیش کرتے ہیں. یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما, اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.